پروگرام نور الہی کی جانب سے آپ کی خدمت میں آداب عرض کرتی ہوں۔ میں بڑے یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ آپ خداوند میں ضرور خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سامعین، ویسے تو ہم ہر ایک شعبے میں کچھ نہ کچھ معلومات رکھتے ہی ہیں، لیکن جب کوئی شخص کسی چیز کو خاص طور سے متعارف کراتا ہے تو اس کی حقیقت اور جمال میں چار چاند لگ جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اب ہم جب کلام کا مطالعہ شروع کرنے جا رہے ہیں تو ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم اس کے تعارف پر غور کریں۔ تو لیجئے، آپ کی خدمت میں پیش ہے کلام سے متعلق یہ تعارفی پیغام، لیکن اس نغمے کے بعد۔
تیرے یسوع مل گئی۔ خدا کے کلام کو لے کر ایک بار پھر آپ کے درمیان حاضر ہوں. سلام قبول فرمائیے. امید ہے کہ آپ آج بھی پوری طرح خیرافیت سے ہیں اور خدا کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. سمن میں بھی آپ کی دعاؤں کے وجہ بالکل ٹھیک ہوں اور ایک بار پھر آپ کی خدمت میں اس کے کلام کو لے کر حاضر ہوں. میرے بھائی, آپ کو معلوم ہوگا کہ آج کل ہم پرانے عہد نامے کا مطالعہ کر رہے ہیں, اور پرانے عہد نامے کی ایک خاص کتاب جو آموس نبی کے نام سے جانی جاتی ہے اس کا مطالعہ کر رہے ہیں. ابھی تک ہم نے 8 ابواب کا مطالعہ مکمل کر لیا ہے, آج ہم 9 باب میں داخل ہوتے ہیں. سامن, مجھے یقین ہے کہ آپ کو اس کتاب کے ذریعے بھی ضرور روحانی برکتیں حاصل ہو رہی ہوں گی, اور آپ اس کے ذریعے بڑے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. سامن, یہ سچ ہے کہ یہ کلام کا جو مطالعہ ہے یہ ہمارے لیے بالکل مفت ہے اور گھر بیٹھے ہے. واقعی خداوند تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک بہترین انتظام ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنی روح کی آسودگی کے لیے اسے گھر بیٹھے سن سکتے ہیں اور اس سے تقویت حاصل کر سکتے ہیں. تو آئیے ایک بار پھر ہم اس کے کلام کی طرف چلتے ہیں اور سنتے ہیں کہ آج وہ اپنے کلام کی معرفت ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے. لیکن پہلے ہم ایک چھوٹی سی دعا مانگیں. ہم دعا کریں. ہمارے پاک پروردگار رب العالمین, ہم تیرے تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ تو نے ایک اور موقع ہمیں عطا فرمایا ہے تاکہ ہم تیرے قدموں پر بیٹھ کر تیرے نایاب اور پرفضل کلام کو سن سکیں. آج ہم جو کچھ بھی سنتے ہیں وہ ہمارے لیے باعث برکت ثابت ہو, ہماری نس نس اور گودے گودے میں پوری طرح سے اتر جائے, ہم تیرے کلام کے ایک ایک لفظ کے مفہوم کو سمجھ سکیں. یہ دعا ہم اپنے حضور کریم جناب سیدنا یسوع مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں, آمین. سامعین, آج ہم آموس نبی کی کتاب کے آخری باب میں داخل ہوں گے. 8 باب کی آخری آیت میں ہم نے دیکھا تھا کہ اسرائیل کے لیے خدا نے سزا کے اعلان کے ساتھ یہ فرمایا کہ وہ گر جائیں گے اور پھر ہرگز نہ اٹھیں گے. سامعین, اب میں آپ کی خدمت میں 9 باب کی پہلی آیت کو پیش کرتا ہوں. یہاں اس طرح لکھا ہوا ہے, میں نے خداوند کے مذبح کے پاس کھڑے دیکھا اور اس نے فرمایا, ستونوں کے سر پر مار تاکہ آستانے ہل جائیں اور ان سب کے سروں پر ان کو پارا پارا کر دے, اور ان کے بقیہ کو میں تلوار سے قتل کروں گا, ان میں سے ایک بھی بھاگ نہ سکے گا, ان میں سے ایک بھی بچ نہ نکلے گا. سامعین, آپ نے اس عبارت کو سنا, یہاں آموس نبی ایک اور رویا دیکھتے ہیں. اس رویا میں وہ دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل ساری دنیا میں سزا کے طور پر بکھرا دیے گئے ہیں, ان کی حکومت چھن گئی ہے, اور غیر قوموں نے بنی اسرائیل کو, جو کہ خدا کی چنندہ قوم تھی, غلام بنا لیا ہے. اس رویا میں وہ اسرائیل کے مستقبل کو بھی دیکھتے ہیں. یہاں اسرائیل سے یہ مراد ہوگی کہ اس میں یہودا کے 2 قبیلے بھی شامل ہوں گے. یہاں اس آیت میں اسوریوں کی آمد کا ذکر ہے. ہمیں یہ بھی کرنا ہے کہ یہ مذبح حضرت سلیمان کا بنوایا ہوا مقدس کا مذبح نہیں ہے. آپ کو یہ تو معلوم ہی ہے کہ مقدس یروشلم میں بنوایا گیا تھا. شاید یہ بال کے مندروں کا مذبح تھا جو سامریہ میں تھا. کاتب فرماتے ہیں کہ سامریہ میں اس کے کھنڈروں کو انہوں نے خود کئی بار دیکھا. ستونوں کے سر پر مار تاکہ آستانے ہل جائیں, ستونوں کے سر پر مار تاکہ آستانے ہل جائیں. اب ہم اس آیت کے اس حصے پر غور کرتے ہیں. یہ حصہ یہ بتاتا ہے کہ محاصرے کے دوران بہت سے لوگوں نے یہاں پناہ لے رکھی تھی, لیکن اس مندر کو آنن فانن تباہ کر دیا گیا اور بہت سے اس مندر کے ملبے میں دفن ہو گئے جب ستون گرے. لکھا ہوا ہے ان میں سے ایک بھی بھاگ نہ سکے گا, ان میں سے ایک بھی بچ نہ سکے گا. میرے بھائی, یہ حصہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ شہر سے اگر کچھ زندہ بچنا چاہیں گے لوگ تو وہ غلام بنا لیے جائیں گے. آئیے اب اس خوف پیدا کرنے والے بیان کو دیکھیں. دوسری آیت میں آگے عبارت مرقوم ہے, نویں باب کی دوسری آیت میں, اگر وہ پاتال میں گھس جائیں تو میرا ہاتھ وہاں سے ان کو کھینچ نکالے گا, اور اگر آسمان پر چڑھ جائیں تو میں وہاں سے ان کو اتار لاؤں گا. اگر وہ پاتال میں گھس جائیں تو میرا ہاتھ وہاں ان کو کھینچ نکالے گا, اور اگر آسمان پر چڑھ جائیں تو میں وہاں سے ان کو اتار لاؤں گا. سمعین, آپ نے اس عبارت کو سنا. آئیے پہلے اس حصے پر غور کریں, اگر وہ پاتال میں گھس جائیں. میرے پیارے بھائی بہن اور میرے پیارے بزرگ, پاتال کا انگریزی زبان میں ترجمہ ہیل ہے, عبرانی زبان میں شیول کہا گیا ہے اسے, جس کے معنی قبر یا مردوں کی جگہ ہے. سمجھ, دو چیزیں ہیں جو شریر میں ڈر پیدا کرتی ہیں. ہمارے زمانے میں ہماری سوسائٹی نے لوگوں کے دماغ کو اس طرح سے صاف کیا ہے کہ ہم خدا کے ڈر کے بارے میں سوچتے بھی نہیں, اور اگر سوچتے ہیں تو دو باتیں ایسی ہیں جو جسم کے دل میں دہشت پیدا کر دیتی ہیں, اور وہ یہ ہیں, خدا کا ہر جگہ موجود ہونا اور اس کی لا تبدیلی. خدا ہر جگہ موجود ہے اور خدا کبھی تبدیل نہیں ہوتا ہے. سمجھ, موت بھی آپ کو خدا سے جدا نہیں کر سکتی, اور وہ بدلتا بھی نہیں ہے. سیدنا مسیح جیسے کل تھے ویسے ہی آج ہیں, اور ویسے ہی کل یا آئندہ بھی رہیں گے. میرے بھائی, یہ دونوں سچائیاں خدا کے فرزندوں کو بہت سکون دیتی ہیں, مگر جو شریر ہیں یعنی شیطان ہیں, جو برے لوگ ہیں, وہ اس سے دہشت کھاتے ہیں. خدا کے فرزندوں کو خدا کی ہر جگہ موجودگی انہیں یہ یقین دلاتی ہے کہ وہ انہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا. جناب سیدنا یسوع مسیح نے فرمایا, انہوں نے فرمایا, میں تجھ سے ہرگز دست بردار نہ ہوں گا اور کبھی تجھے نہ چھوڑوں گا. پھر سنیے, میں تجھ سے ہرگز دست بردار نہ ہوں گا اور کبھی تجھے نہ چھوڑوں گا. کتنی دلچسپ اور شاندار بات ہے یہ. سیدنا مسیح نے یہ بھی کہا ہے, جی ہاں میرے بھائی, انہوں نے یہ بھی کہا ہے, جو کوئی میرے پاس آئے گا اسے میں ہرگز نکال نہ دوں گا. میرے پیارے بھائی بہن, جب وہ ہمیں اپناتے ہیں تو ہمیشہ کے لیے اپناتے ہیں, ابدیت کے لیے اپناتے ہیں. آپ کو کوئی بھی ان کے ہاتھوں سے چھین نہیں سکتا ہے, اور اگر آپ ان کے ہاتھوں میں ہیں تو آپ ان کے بہت نزدیک ہیں. ہمارا اور ان کا ساتھ بالکل ویسا ہی ہے جیسا کہ انگور کے درخت اور اس کی شاخوں کا ہوتا ہے. مومنوں کے لیے خدا کی ہر جگہ پر موجودگی بڑی راحت کا باعث ہے. بہرکیف, جو مومن نہیں ہیں ان کے لیے خدا کی ہر جگہ موجودگی شریروں میں خوف پیدا کرتی ہے. جی ہاں میرے برے لوگوں میں خوف پیدا کرتی ہے. بہت سے لوگ خودکشی اس لیے کر لیتے ہیں, جی ہاں خودکشی کا رواج بھی بڑا عام ہے. بہت سے لوگ خودکشی اس لیے کر لیتے ہیں کہ وہ ڈر سے چھٹکارا پا جائیں. ایک شخص نے اپنی خودکشی کی وجہ میں یہ کہا کہ وہ اس زندگی میں ڈر اور خوف سے چھٹکارا پانے کے لیے ایسا کر رہا ہے. میرے بھائی اور میرے پیارے بزرگ, اس نے اپنی پریشانیوں اور ان سب وجوہات سے جو اسے پریشان کر رہی تھیں چھٹکارا تو پا لیا, لیکن اس نے خدا سے چھٹکارا نہیں پایا. موت نے اسے خدا سے الگ نہیں کیا. حضرت داؤد نے اس حقیقت کو سمجھا جب انہوں نے یہ لکھا, میں تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں یا تیری حضوری سے کدھر بھاگوں؟ اگر آسمان پر چڑھ جاؤں تو تو وہاں ہے، اگر میں پاتال میں بستر بچھاؤں تو دیکھ تو وہاں بھی ہے۔ یہ زبور شریف کے 139 باب کی 7 اور 8 آیتیں ہیں۔ پھر سنیے، میں تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں یا تیری حضوری سے کدھر بھاگوں؟ اگر آسمان پر چڑھ جاؤں تو تو وہاں ہے، اگر میں پاتال میں بستر بچھاؤں تو دیکھ تو وہاں بھی ہے۔ اور میرے بھائی، یہاں پر ایک عظیم شخصیت جس کا نام فرانسس ٹامس ہے، اس نے خدا کو ہاؤنڈ آف ہیون یعنی آسمان کا شکاری کہہ کر کوئی گستاخی نہیں کی، کیونکہ بغیر کسی امتیاز کے آپ کون ہیں اور کیا ہیں وہ آپ کی راہ میں ہے، آپ اس سے پیچھا چھڑا نہیں سکتے۔ سامعین، اب ہم خدا کی نہ بدلنے والی خاصیت پر غور کریں گے۔ خدا نے اخبار پڑھ کر کوئی نئی بات نہیں سیکھی ہے۔ پریسیڈنٹ، سینٹ یا کالج کے پروفیسروں نے خدا کو کچھ نہیں پڑھایا اور سکھایا جو اس کے لیے نیا ہو۔ وہ اپنے ارادوں اور سوچ کو کبھی نہیں بدلتا، وہ خود کبھی نہیں بدلتا۔ سیدنا یسوع مسیح کے متعلق عبرانیوں کے خط کے 13 باب کی 8 آیت میں لکھا ہے، سیدنا یسوع مسیح کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہیں۔ یہ بات خدا کے فرزندوں کو جاننے کے لیے بڑی دلچسپ ہے۔ وہ جو گلیل کی جھیل کے کنارے چلا، جس نے سب پر فضل کیا اور جس نے سب پر ترس کھایا، وہ آج اور کل اور ابد تک یکساں ہے۔ بہرکیف، اب ہم کلام کی اگلی آیت پر آتے ہیں۔ تیسری آیت کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اگر وہ کوہ کرمل کی چوٹی پر جا چھپیں تو میں ان کو وہاں سے ڈھونڈ نکالوں گا، اور اگر سمندر کی تہ میں میری نظر سے غائب ہو جائیں تو میں وہاں سانپ کو حکم کروں گا اور وہ ان کو کاٹے گا۔ آئیے اس عبارت پر غور کریں، اگر وہ کوہ کرمل کی چوٹی پر چھا جائیں تو میں ان کو وہاں سے ڈھونڈ نکالوں گا۔ سامعین، حیفا شہر کرمل پر آباد ہے۔ کوہ کرمل لکڑی کے جنگلوں سے گھرا ہے اور اس کی اونچائی تقریباً 1800 ہے۔ کاتب نے وہاں کا دورہ کئی بار کیا ہے اور وہاں کے غاروں کو دیکھا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کوہ کرمل میں 1000 سے بھی زیادہ غار ہیں، یہ غار سمندر کی طرف ہیں۔ خدا نے کہا ہے، پھر میں انہیں ڈھونڈ نکالوں گا، اور اگر وہ سمندر کی تہ میں چلے جائیں وہ مجھے وہاں بھی پائیں گے، وہ خدا سے بچ نہیں سکتے۔ بہرکیف، اب میں چوتھی آیت پر آتا ہوں۔ چوتھی آیت کو سنیے، آموس کی کتاب کے 9 باب کی 4 آیت، اور اگر دشمن ان کو اسیر کر کے لے جائیں تو وہاں تلوار کو حکم کروں گا اور وہ ان کو قتل کرے گی، اور میں ان کی بھلائی کے لیے نہیں بلکہ برائی کے لیے ان پر نگاہ رکھوں گا۔ اور اگر دشمن ان کو اسیر کر کے لے جائیں تو وہاں تلوار کو حکم کروں گا اور وہ ان کو قتل کرے گی، اور میں ان کی بھلائی کے لیے نہیں بلکہ برائی کے لیے ان پر نگاہ رکھوں گا۔ اور اگر دشمن ان کو اسیر کر کے لے جائیں، اس کے معنی ہیں کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنی مرضی سے جائیں، پھر بھی سزائے الہائی سے نہیں بچ سکیں گے۔ سمن شریر اپنی عاقبت سے ڈریں اور خدا سے خوف کھائیں، ان کے لیے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ انسان جو خودکشی کر کے یہ سمجھتا ہے کہ اس نے دنیاوی اور اپنی پریشانیوں سے نجات پا لی ہے، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے سامنے اسے اصلی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ بالکل ویسا ہوگا کہ جلتے توے سے کھولتی کڑھائی میں پھاندنا۔ سامعین، اب میں آپ کی خدمت میں 5 آیت کو پیش کرتا ہوں۔ یہاں اس طرح لکھا ہوا ہے، اس 5 آیت میں، آموس کی کتاب کے 9 باب کی 5 آیت میں، کیونکہ خداوند رب الاواج وہ ہے کہ اگر زمین کو چھو دے تو وہ گداز ہو جائے اور اس کی سب معموری ماتم کرے۔ وہ بالکل دریائے نیل کی طرح اٹھے اور رود مصر کی طرح پھر سکڑ جائے۔ سمعن، آپ نے اس عبارت کو سنا۔ خدا نے بنی اسرائیلیوں سے جس وعدے کے ملک کے لیے فرمایا تھا کہ وہاں دودھ اور شہد ہے، سمعن آپ اس جگہ یہ سوچ کر اب نہ جائیں کیونکہ اب اس ملک میں دودھ اور شہد نہیں ہے۔ اب یہ ملک دودھ اور شہد کا ملک نہیں رہ گیا ہے۔ یہاں پر سینچائی اور بوائی کی سہولت ہونے کے باوجود یہاں کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا نے اس جگہ کو سزا دی ہے۔ سامعین، آپ کے سامنے جو کچھ میں پیش کر رہا ہوں اس پیغام کو اس سے پہلے پیش کیا جا چکا ہے۔ کئی مبشروں نے ان جگہوں کو خود جا کر دیکھا ہے اور دیکھنے کے بعد جو تجربات حاصل ہوئے ہیں انہیں کو انہوں نے قلم بند کیا ہے۔ ان میں سے ایک مبشر کا کہنا ہے کہ جب وہ یہاں آئے اور ایک ہوٹل میں ٹھہرے تو ان کی ملاقات ایک خوبصورت یہودی جوڑے سے ہوئی۔ یہ جوڑا ان کے ساتھ لفٹ میں تھا۔ یہ جوڑا یہاں ایک اپارٹمنٹ خریدنے آیا تھا۔ انہوں نے اپنا خیال ظاہر کیا کہ ان کا ارادہ ریٹائر ہونے کے بعد اسرائیل میں رہنے کا تھا۔ انہوں نے گفتگو کے دوران یہ بھی کہا کہ اگر وہ مستقل طور پر نہیں رہیں گے تو سال میں کچھ عرصے تک تھوڑا وقت ضرور گزاریں گے۔ انہوں نے بڑی صاف گوئی سے بتایا، ہم نے حالانکہ اپارٹمنٹ کو خرید لیا ہے کیونکہ ہم اس ملک میں اپنے لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم اس اپارٹمنٹ کو شاید کبھی اپنے استعمال میں لا سکیں گے۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ وہی سرزمین ہے جس کے بارے میں بائبل شریف میں ذکر کیا گیا ہے۔ میرے پیارے بھائی بہن اور میرے پیارے بزرگ، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس جوڑے نے آموس نبی کی پیشنگوئی کا مطالعہ اچھی طرح سے نہیں کیا تھا اور اس بات کا بھی انہیں احساس نہیں ہوا تھا کہ اس ملک پر سزا کا حکم خدا کی طرف سے ہوا تھا۔ بہرکیف، اب آپ کی خدمت میں چھٹی آیت کو پیش کرتا ہوں۔ یہاں اس طرح لکھا ہوا ہے، وہی آسمان پر اپنے بالاخانے تعمیر کرتا ہے، اسی نے زمین پر اپنے گیند کی بنیاد رکھی ہے، وہ سمندر کے پانی کو جلا کر روئے زمین پر پھیلا دیتا ہے، اسی کا نام خداوند ہے۔ سمعن، آپ نے اس عبارت کو بھی سنا۔ آموس نبی بڑی خوبصورتی سے سمجھاتے ہیں کہ خدا ہر جگہ موجود ہے، وہ بڑی طاقت والا بھی ہے، یہ وہی ہے جو سارے کام کرتا ہے۔ دور آسمان میں سورج، چاند، ستارے اور سیارے اس نے بنائے ہیں۔ سورج کو اس نے نیر اکبر کا نام دیا ہے اور چاند کو نیر اصغر کہا۔ سمے، ساری کائنات خدا کا حکم مانتی ہے، اس کا اختیار کل کائنات پر ہے۔ اس نے آئین بنائے ہیں اور ان آئین کے مطابق وہ حرکت کرتے ہیں، انہیں ان آئین کو ماننا پڑتا ہے۔ لیکن یہ چھوٹا انسان خدا کی طاقت اور اختیار سے بغاوت کرتا ہے۔ آموس نبی بنی اسرائیل سے سوال کرتے ہیں، کیا تم خدا سے بچ سکتے ہو؟ اس سوال میں جتنا وزن اس وقت تھا وہی وزن آج بھی ہے اور ابد تک رہے گا۔ کیا ہم خدا سے چھٹکارا پا سکتے ہیں؟ سمعن، اب میں آپ سے ذاتی طور پر یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ خدا سے بچ سکتے ہیں؟ جس طرح حضرت آموس نے بنی اسرائیلیوں سے سوال پوچھا، میں بھی آپ سے اسی طرح یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا کوئی خدا سے بچ سکتا ہے؟ میرے بھائی، آج کی دنیا میں، اس دور حاضرہ میں جو خدا کے مومن بندے ہیں وہ بھی کچھ غلط سلط طریقوں کا استعمال کر لیتے ہیں اپنی دوران زندگی میں۔ میرے بھائی، کوئی بھی خدا سے نہیں بچ سکتا۔ ہم چاہیں کوئی کام کال کوٹھری میں کریں، چاہے ہم کسی تہے میں جا کر کریں اس کام کو، لیکن خدا اس کام کو جان لیتا ہے، ہم اس کی نگاہ سے بچ نہیں سکتے۔ میرے بھائی، جب ہم اس کی نگاہ سے بچ نہیں سکتے تو ہمیں کس طرح کی زندگی گزارنی چاہیے؟ ہمیں ایک پاک ترین اور مخلص صاف زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، ایک راست باز اور ایک اچھی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، تاکہ خدا جب ہمیں دیکھے تو ہمیں اس کا اجر دے۔ سامعین، مجھے یقین ہے کہ آپ کو آج کے اس مطالعے کے ذریعے ضرور روحانی فیض حاصل ہوا ہے اور آپ نے اس کے ذریعے بہت کچھ سیکھا ہے۔ میرے پیارے بھائی بہن اور میرے پیارے بزرگ، میں جانتا ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت اس مطالعے کے لیے نکالتے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ جب آپ مطالعہ کرتے ہیں اور خدا کلام سنتے ہیں، یہ بڑا ہی بیش قیمتی ہے۔ اور اب ہم آج کا مطالعہ یہیں پر ختم کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
سامعین، اب ہم اس پروگرام کے آخری لمحات میں پہنچ چکے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو الوداع کہیں، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا۔ کیا آپ ایک خط کے ذریعے اپنی قیمتی رائے سے نہیں نوازیں گے؟ آپ ہمیں ضرور خط لکھیے، اس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہوں گے۔ پر ایک بات یاد رکھیں کہ آپ اپنا پتہ صاف اور صحیح لکھیں۔ ہمارا پتہ اس طرح سے ہے: پروگرام نور الہی، ٹی ڈبلو آر، پوسٹ باکس نمبر 317، لکھنؤ 226001، اتر پردیش۔ ہمارا پتہ ایک بار پھر سن لیجیے: پروگرام نور الہی، ٹی ڈبلو آر، پوسٹ باکس نمبر 317، لکھنؤ 226001، اتر پردیش۔ اور ہاں، آپ ہم سے ای میل کے ذریعے بھی رابطہ قائم رکھ سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل آئی ڈی ہے urdu.ttb@twr.in، urdu.ttb@twr.in۔ اگلے کاریکرم میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا آپ کو برکتوں سے نوازے۔ خدا حافظ۔